پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد عجل وعلا آلہ الطیبین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتا ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد والے، پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے دین مبین کی معرفت نصیب فرمائی ہے۔ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ خدا تعالیٰ کی رحمتوں مغفرتوں کی شب ہے۔ اس موقع پر ان تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والوں کی ارواح کی بلندی کے لیے جو پچھلے سالوں میں عرش عزا پر موجود تھے، اب دنیا سے رخصت ہو گئے، اس شب جمعہ کے موقع پر شاید ہماری اور آپ کی طرف سے ذکر کے منتظر ہوں کہ ہم کوئی ثواب ان کی روح کو ہدیا کریں۔ ان تمام کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوست احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر سامنے نہیں ہوتے ہیں اور مجلس کے انعقاد کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، مشکلات کو بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، آرگنائزر حضرات بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کا نام بھی سامنے نہیں آتا اور وہ اپنی کوششوں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک مجلس جب منعقد ہوتی ہے، ظاہر کہ 10 دن منعقد ہونی ہے، اس میں بہت سارے کام ہوں گے، تبرک آتا ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، خود جو پڑھنے والوں کو لے کے آ کے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن پورے خلوص کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح خاص کر جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان میں وہ جو پہلے حدیث کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا مثلا مرثیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات پورے خلوص کے ساتھ خالی ہال کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، واقعی یہ حوصلے کا کام ہوتا ہے۔ صرف اللہ کی نیت کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے سامنے کوئی ہوتا بھی نہیں ہے بعض اوقات۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ہم جیسے پڑھنے والوں کے سامنے تو لوگ ہوتے ہیں، تو لوگوں کو ہونے سے بھی ایک انسان کو جوش ملتا ہے، مثلا ماتم جو کروانے والا ہوتا ہے اس کے سامنے بھی لوگ ہوتے ہیں تو اس سے بھی ایک جوش ملتا ہے، لیکن وہ جو سب سے پہلے حدیث کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، معمولاً اس کے سامنے زیادہ لوگ نہیں ہوتے، معمولاً نہیں ہوتے، لیکن وہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر جو مرثیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام افراد کے جو پورے خلوص کے ساتھ اہل بیت کی خدمت کرتے ہیں، بعض سامنے ہوتے ہیں، بعض بہت سارے لوگ پیچھے ہوتے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بالاخص اس مجلس کے انعقاد میں جن لوگوں نے کوششیں کی ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. پردگار عالم نے دین مبین کو تمام تر حکمتوں کے ساتھ تمام تر گہرائیوں کے ساتھ ارسال فرمایا. دین خدا کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو سادہ دل کے ساتھ دیکھے, بہت زیادہ پیچیدگیاں نہ جانتے ہو, بہت مثال کے طور پر کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو, سادہ دل کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے, دین کو دیکھے, اسے سمجھ میں آتا ہے, دین اس کو اچھا لگتا ہے. کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو, تمام تر فلسفے کے ساتھ حکمتوں کے ساتھ دیکھے, اس کو بھی دین سمجھ میں آتا ہے, اس کو بھی دین میں سے پوائنٹس ملتے ہیں. جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوگا, اللہ کی راہ میں بڑھنا چاہتا ہوگا, اس کو اس میں سے اور زیادہ گہرائیاں سمجھ میں آئیں گی. تو یہ دین خدا کی خوبی ہے, مختلف درجات کے اوپر اس میں حکمتیں پائی جاتی ہیں. یہی قرآن کریم کی آیات کریمہ میں پڑھتا ہوں, مجھے ایک سادہ سا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے. اس سے کوئی مثال کے طور پر جس نے تفسیر کے اوپر محنت کی ہو, سالوں کام کیا ہو, وہ پڑھے, اس سے ممکن ہے کوئی قانون نکالے. پھر اسی طرح کوئی عارف ہو خدا نے متعلقہ, جس نے خدا نے متعلق کی شناخت میں محنت کی ہو, وہ پڑھتے ہیں تو ان کو اور زیادہ اس کے اندر مفاہیم ملتے ہیں. قرآن کریم میں اسی طریقے سے گہرائی بنتی چلی جاتی ہے. اسی طرح اعمال کے اندر بھی ہے. ایک ہی عمل ایک آدمی انجام دیتا ہے, اس میں ایک سادگی ہوتی ہے, وہ بھی قبول ہے. پھر کوئی اور انجام دیتا ہے, اس کے اندر بھی بہت سارے درجات آپ بنا سکیں گے. آپ نماز کو دیکھ سکتے ہیں, ایک عمل انجام پائے گا, اسی کے اندر صفائی ستھرائی بھی ہے, اسی کے اندر وقت کی پابندی بھی ہے, اسی کے اندر اللہ کی بندگی بھی ہے, یہاں تک کہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے اس کی خاطر دنیا خلق ہو گئی. یعنی مثال کے طور پر اس کو کرو گے تو تمہاری دنیا بنے گی, اسی کو کرو گے تمہاری آخرت بھی بنے گی. نماز میں بہت وسعت ہیں. تو یہ دین خدا کا ایک کارنامہ ہے, ایک معجزہ ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم دین خدا کو کتنی گہرائی تک دیکھ سکیں گے. سادہ نظروں سے بھی دیکھ سکتے ہیں, گہرائی میں جا کے بھی دیکھیں کہ یہ دین آپ کے اور میرے کام کیسے آئے گا. فرض فرمائیے آپ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, اور آپ کی زندگی میں کون ہوگا جو کہے میری زندگی میں مشکلات نہیں ہیں؟ ہر آدمی کی زندگی میں کہیں نہ کہیں مشکلات ہوتی ہیں. اپنے آپ سے سوال کرے, دین خدا میری مشکل کو کیسے حل کرے گا؟ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. فرض فرمائے آپ اپنی اسی دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آپ احساس کر رہے ہیں کہ آپ کے دل میں خوشی کی کمی ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا کہ دین و خدا آپ کو خوشی سے محروم رکھے گا کیا؟ آیا دین و خدا یہ چاہتا ہے ہم لوگ خوش نہ ہوں؟ نعوذ باللہ تعالیٰ. جیسے کہ وہ جو بعض بچے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں, ان سے کوئی کہتا ہے نا کہ آپ یہ گناہ مت کریں, تو ان کے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ دین و خدا چاہتا ہے ہم خوشی نہ ہوں. انہوں نے خوشی اپنی گناہ میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے. جب دین گناہ سے روکتا ہے تو سمجھتے ہیں دین خوشی سے روک رہا ہے. نہیں, دین خوشی سے کیوں روکے گا؟ دین نے تو خود خوشیوں کے لیے دن رکھے ہیں کہ بھائی یہ دن خوشی کا, یہ دن خوشی کا. جب کہتا ہے دین خدا کہتا ہے جب تم مومن ایک دوسرے سے ملو, مسکرا کے دیکھو, گلے لگاؤ گے اتنا ثواب ہوگا, ہاتھ ملاؤ گے اتنا ثواب ہوگا, خوش ہو کے دیکھو گے اتنا ثواب ہوگا. ایسا ہمارے پاس ایک روایت میں لکھا ہے کہ کوئی کسی بچے کو مسکرا کے دیکھے, یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے, بچے کو دیکھ رہے ہو مسکرا کے دیکھو. اچھا, بچے کو دیکھ کے مسکرائیں گے تو کیا بنے گا؟ بچے کا دل خوش ہو جائے گا. بچے کا دل خوش ہو جائے گا. یہ جو بچے کا دل خوش ہوگا, یہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے تک سوچتا رہے گا اس کے اندر کچھ ہے جس کی وجہ سے کسی نے اس کو خوش ہو کے دیکھا. کانفیڈنس آتا ہے بچے کے اندر, بچہ خوش ہوتا ہے. میں نے شاید آپ کو سنایا تھا, میرے ساتھ ایک دفعہ ایک آدمی نے ایک کام کیا تھا بہت زبردست قسم کا. میں گھر سے باہر نکلا, ایران میں تھا, بہت پریشان تھا کسی بات پہ. ایک تو ہم لوگوں کے ساتھ ایک عجیب مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم جن باتوں پہ پریشان ہوتے ہیں, اور اس وقت جب پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے یہ پریشانی اتنی بڑی ہے کہ قیامت اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے. 10-15 دن کے بعد وہ پریشانی اتنی سی لگتی ہے, اس وقت لگتا ہے کہ قیامت ٹوٹ جائے گی. تو کسی نے لکھا کہ مثلا جب کوئی پریشانی آئے نا اور آپ کے اوپر پریشانی چڑھنے لگے, تو اپنے آپ سے پوچھنا 5 سال بعد یہ اتنی پریشانی لگے گی کیا؟ 5 سال بعد اتنی نہیں لگے گی, اس وقت بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے. بہت بڑے بڑے نقصانات 5-6 سال کے بعد یاد بھی نہیں رہتے کیا ہوا تھا. لیکن اس وقت لگنے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا پہاڑ ٹوٹ گیا، قیامت آ گئی. تھوڑا سا انسان اپنے آپ کو سنبھال لے، میں نہیں سنبھال سکا، کوئی مشکل آئی، میں پریشان ہو گیا. پریشان ہو کے گھر سے نکلا، صبح کو ہمارے یہاں درس وغیرہ ہوتے تھے، میں درس کے لیے اٹینڈ کرنے کے لیے نکلا گھر سے. میں گھر سے نکلا تو میرے خیال میں میرے چہرے پہ بہت ٹینشن ہوگا، میں بہت پریشان تھا. ایک آدمی آیا، ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، تو میرے سامنے آیا. میں ادھر کو ہوا تاکہ وہ نکل جائے ادھر کو، تو وہ میرے سامنے آ گیا دوبارہ. میں کہا عجب مشکل ہے، پتہ نہیں کیوں سامنے آ رہا ہے. میرے سامنے آیا، میرا ہاتھ پکڑ لیا. اب میرا دل چاہا کہ میں یوں کر کے، چونکہ میں ٹینشن میں تھا، غصہ بھی آ رہا تھا مجھے، تو میں نے سوچا ہاتھ کھینچوں. پھر میں نے کہا اتنا برائی اچھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ ایسی غصے میں مجھ سے کہنے لگا ہنسو. اور میں اتنا ٹینشن میں تھا، غصہ مجھے علیحدہ چڑھ رہا تھا کہ بھئی یہ کون اجنبی آدمی میرا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو گیا، تو مجھے بہت غصہ آیا. میں نے سوچا کہ یعنی یہاں تک شیطان نے میرے دماغ میں ڈالا کہ دھکا ماروں آگے چلا جاؤں. بوڑھا تھوڑا سا ادھیڑ عمر تھا، میں جوان تھا اس ٹائم، میں دھکا مارتا ہوں چلا جاتا ہوں. پھر میرے دماغ میں آیا کہ نہیں، یہ زیادہ بد اخلاقی ہو جائے گی، تھوڑی بد اخلاقی تو چلتی ہے، اتنی زیادہ نہیں چلے گی. تو میں نے اس کو غصے میں کہا کیوں ہنسو؟ بالکل نہیں ہنس رہا تھا، ابھی تو میں تھوڑا سا ہنسنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس وقت بالکل نہیں ہنس رہا تھا. تو میں نے اسے کہا میں کیوں ہنسوں؟ تو وہ بالکل جیسے ان ٹچ، بالکل اس کو کوئی میری بات بری نہیں لگی. کہنے لگا، پھر دوبارہ ہنس کے کہنے لگا ہنسو. اب آپ سے ایک آدمی کہہ رہا ہے ہنسو، اب کیا کریں گے؟ میں نے بڑی سختی سے جان چھوڑانے کی خاطر کہ بھائی یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا، میں تھوڑا سا بہت اکڑا کے اپنے چہرے کو ایسے کیا جیسے ہنستا ہے آدمی. میں ہنسا تو مجھ سے کہنے لگا اچھا لگ رہا ہے اور ہنسو. اچھا مصیبت میں پھنس گئے بھائی، یہ تو ہنسا کی چھوڑے گا. اچھا اب جب اس نے یہ کیا نا، تو پھر میرا دل سے ایک ہنسی نکلی، میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ تو مجھ سے کہنے لگا کہ تھوڑا ٹینشن کم نہیں ہوا؟ کہنے لگا تھوڑا ٹینشن کم نہیں ہوا؟ میں کہا ہاں ٹینشن تو کم ہوا. کہنے لگا ایک دفعہ اور ہنسو. اس کا ہاتھ اچھی طریقے سے پکڑ کے کہا، میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میرا واقعی کام آسان کر دیا. کہنے لگا دیکھو بیٹا، ظاہر مجھ سے کافی بڑا تھا نا، تو مجھے نصیحت کرنے لگا. کہنے لگا دیکھو صبح صبح نکلتے وقت تم اتنے ٹینشن میں نکلو گے، تمہارا دن خراب ہو جائے گا. اپنے آپ کو کیوں اتنا ٹینشن دے رہے ہو؟ تھوڑا سا ہنس لو، تمہارا ٹینشن ریلیز ہو جائے گا، اب ہنسی خوشی جاؤ. تو میں سوچ رہا تھا یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے، کتنا اچھا کام کیا ہے اس آدمی نے. یعنی بس میں اس ٹینشن میں ہوتا، پتہ نہیں کتنے غلط فیصلے کرتا، کتنے لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کر لیتا، کتنے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا تھا. اس آدمی نے اجنبی ہوتے ہوئے میرے لیے اتنا اچھا کام کر دیا. اور ماشاءاللہ دیکھیں کس طریقے سے زندگی، ایک آپ چھوٹا سا ایک کام کریں بڑا عجیب اثر ہو سکتا ہے. ایک دفعہ ایک لطیفہ بھی ہوا میرے ساتھ اسی طرح. میں صبح کو کہیں جا رہا تھا، ایک آدمی آیا میرے پاس، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میرے ہاتھ میں کچھ تھمایا، میں نے کھینچا، میں نے دیکھا کیا یہ دے دیا اس نے، تو دیکھا اس نے کیا کہتے ہیں اس کو، کشمش کے چند دانے مجھے پکڑا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کسی ایک دشمن اہل بیت کا نام لیا، کہا اس کے اوپر لعنت بھیجو، آج مرا تھا. درود بھیجو محمد و آل محمد. ایسا بھی ہوتا ہے، وہ بھی اس کا ایک طریقہ کار تھا. بات وہ بھی اس نے وہ ماحول کچھ اور ماحول ہوتا ہے جس میں کیا ظاہر ہے یہاں پہ ہم نہیں کریں گے کبھی، کسی کو برا لگے گا وہ کچھ اور ہو جائے گا معاملہ، لیکن یہ کہ اس کا اپنا ایک طریقہ کار تھا. وہ جو پہلا والا کیس تھا وہ بہت ہی عجیب تھا، وہ یہ کہ ایک بالکل اجنبی آدمی دوسرے کو مشکل میں دیکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کچھ کروں. اچھا وہ بہت کچھ نہیں کر سکتا، میرے لیے اجنبی ہے، میں اس کو ڈانٹ بھی سکتا تھا. اس نے رسک لیا کہ میں اس سے بدتمیزی کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ رسک لے لیا اور مجھے اس ٹینشن سے باہر نکال دیا. تو میں سوچتا ہوں کہ وہ تو اس نے اجنبی کے لیے کیا، ہم دوستوں کے لیے کر سکتے ہیں؟ بھائی اجنبی کے لیے تو رسک ہے نا کہ وہ ڈانٹ دے گا، مار دے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، ممکن ہے کوئی فائدہ نہ ہو، الٹا آپ کا بھی دن خراب ہو جائے. لیکن دوستوں کے ساتھ تو کیا جا سکتا ہے، بس اپنے کسی رشتے دار کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. پتہ چلے کہ بھائی ٹینشن میں، آپ تھوڑا اس کا ٹینشن میں ساتھ دے دیں اور اس کی مشکل کو آسان کر دیں. تو اسلام کی مصلحتیں بہت ہیں اسلام. اور مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ دین خدا 1400 سال پہلے یہ مصلحتیں سکھا رہا تھا، 1400 سال پہلے یہ مصلحتیں سکھا رہا تھا، جو آج ہم لوگ پتہ نہیں کتنی مشکلات جھیلنے کے بعد اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھ پائیں کہ بھائی یہ اخلاق کا حصہ ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. السلام کے مکتب میں یہ خوبی ہے ہمارے لیے, زندگی کی مشکلات اس سے حل ہونی ہے. اچھا وہ مکتب جو ہماری زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلات کو حل کرتا ہے, وہ قیامت اور امام کی تشریف آوری سے پہلے والے فتنے کو حل نہیں کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ بتائے کہ ایک فتنہ آنے والا ہے اور یہ نہ بتائے کہ فتنے سے لڑنا کیسے ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا بھائی. ایک ڈاکٹر اگر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ مشکل آنے والی ہے, تو اس ڈاکٹر میں یہ ممکن ہے کہ دوائی نہ دے سکے, اس کا علم کم ہو. لیکن اگر کسی کا تعلق وحی خدا سے ہو اور وحی خدا کی روشنی میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ مشکل آنے والی ہے, تو یقیناً وہ بتائے گا کہ مشکل حل کیسے ہوگی, مشکل کا حل بھی بتائے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا دین ہمیں اس بات پہ تو ڈرائے کہ فتنہ آنے والا ہے اور وہ چیز نہ دے جس سے فتنے سے بچا جا سکتا ہے. نہیں, مجھے یہ چیز بھی دے گا. اچھا اس کو کہاں ڈھونڈا جائے؟ ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں اس روایت کو ڈھونڈوں کہ فتنے سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. ایک سادہ سا کام کرنا, جو کچھ دین خدا سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ دین خدا ہے, اس کے اوپر پابندی دکھائیں. جو کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ دین خدا ہے, دین خدا پہ پابندی دکھائیں. کیوں؟ دین خدا میں مصلحتیں بہت زیادہ ہیں. اس بات کو بھی پورا کرے گا جو اس کے اندر واضح طور پر حکمت ہوگی. مثلا دین خدا میں روزہ ہے, سوچیں بہترین روزہ کیسے رکھنا ہے. دین خدا میں نماز ہے, سوچیں بہترین نماز کیسے پڑھنی ہے. اگر بہترین روزہ رکھیں گے, بہترین نماز پڑھیں گے, خود بخود فتنوں کے مقابلے میں ایک دیوار بننا شروع ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے ہم اس مصیبت سے باہر نکل آئیں گے جب فتنہ آتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ دین کی روح مر جاتی ہے اور دین کا بدن ظاہر جو ہے وہ صرف باقی رہ جاتا ہے. تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں. اچھا کل پرسوں میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کون سے لوگ جلدی فتنوں میں پھنس جاتے ہیں, تو اس کے اوپر اصرار کیا گزشتہ دو دن میں کہ جن لوگوں نے اصولی طور پر اپنے عقیدے کو نہیں سمجھا ہوتا, صرف عقیدت پہ چل رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ امکان ہوتا ہے کہ یہ فتنے میں پھنس سکتے ہیں. زیادہ امکان ہوتا ہے چونکہ ان کے پاس اصول نہیں ہوتے, ضابطے نہیں ہوتے, قوانین نہیں ہوتے. یہ مصیبت میں جب آتے ہیں تو اس کو طے نہیں کر پاتے, سمجھ نہیں پاتے کہ یہ مصیبت کیسی مصیبت ہے, تو وہ بیچارے جذبات میں آ کر پھنس جاتے ہیں. اچھا اب ہم کیا کریں کہ جو لوگ فتنوں میں پھنستے ہیں ان کی تھوڑی سی کیٹیگریز کر لیں تاکہ ہم پہچان سکیں کہ یہ کون سی والی کیٹیگری ہے, تو اس کا علاج مختلف طریقے سے کریں گے. مثلاً اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں اس ٹائپ کا آدمی ہے تو اس کا علاج کچھ اور ہونا چاہیے, اور اپنے لیے بھی اسی طریقے سے. میں پہلے ان اقسام کو تذکرہ کر دوں کہ جو لوگ فتنوں میں پھنستے ہیں ان کی اقسام کیا کیا ہو سکتی ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جو فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ, ان میں ایک گروہ جس کی تعداد کم ہوتی ہے, تعداد زیادہ نہیں ہوتی, مختصر ہوتا ہے, ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو سازشی ہوتا ہے, یہ سرغنہ ہوتے ہیں. ان کو تقریباً سب پتہ ہوتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں, کس طریقے سے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں, لیکن اپنے مفادات کی خاطر اس کام کو انجام دیتے ہیں. ان کو کوئی دھوکہ نہیں ہوتا. ایک بہت چھوٹا سا گروہ ہوتا ہے, مثلا 1000 ماننے والے ہوں گے, 1000 ماننے والوں میں 20 لوگ ہوں گے, 25 لوگ ہوں گے, بہت کم پرسنٹیج ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے سامنے فتنہ بالکل طے شدہ ہوتا ہے. فتنے کی حقیقت کیا ہے اچھی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں, یہ ڈرامہ کر کے آ رہے ہیں یہ لوگ, پھر بھی اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر. ایسے لوگ میں نے عرض کیا بہت کم ہیں, ان کا حساب کچھ اور ہے. یا مثال کے طور پر کوئی آدمی ہوتا ہے اپنی طبیعت میں شیطنت دکھاتا ہے, مکاری ہوتی ہے اس کے اندر, اپنی مکاری کو چھپانے کے لیے دین کا سہارا لے رہا ہوتا ہے, بلا وجہ میں دین کا سہارا لیتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے دین یہ نہیں کہتا ہے, لیکن پھر بھی دین کا سہارا لیتا ہے صرف اپنی مکاری کو چھپانے کے لیے. طبیعت میں لاوبالی ہوتا ہے, دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس کی حرکتیں خراب ہوتی ہیں, لیکن جب اس سے کوئی پوچھتا ہے تم یہ کیوں کر رہے ہو تو وہ دین کا کوئی حکم سنا دیتا ہے. وہ کیوں سناتا ہے؟ صرف اپنی مکاری کو چھپانے کے لیے. یہ گروہ ہے معاشرے کے اندر تعداد کم ہے اس کی. ہماری غلطیوں میں سے ایک غلطی ہوتی ہے, ہم جس کسی کو غلط کرتا دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ بھی وہی ہے. نہیں, ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے جو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں پھر بھی اس کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا کسی مکاری کی خاطر, کسی سازش کی خاطر. یہاں پنجاب میں ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا. ایک فکر اٹھی تھی پنجاب میں, ابھی تذکرہ کرنا شاید مناسب نہیں ہے, میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کچھ باتوں کا تذکرہ کروں, کچھ کا تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ تذکرہ کروں تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی اور مشکل بن جائے. تو مثال کے طور پر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ وہ ویب سائٹ کون سی تھی جس کے اوپر میں نے تذکرہ کیا تھا, ایک دوسرے کے خلاف باتیں لکھی ہوئی تھیں. وہ فارسی میں ویب سائٹ تھی اور میں بتانا بھی نہیں چاہتا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم لوگوں کو. اس خاطر میں کچھ چیزوں کو بتاتا ہوں, کچھ چیزوں کو نہیں بتاتا. جو نہیں بتا رہا اس کو فائدہ ہی نہیں ہے یہاں پہ. مثلاً پنجاب میں ایک فکر اٹھی, بالکل غلط فکر. ایک اٹھانے والے نے اس فکر کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد اس کے معتقدین بڑھ گئے, کافی معتقدین بڑھ گئے. جب اس کے کافی معتقدین بڑھ گئے, کافی شہرت بھی مل گئی, کافی دولت بھی مل گئی, تو اس کا کوئی پرانا جاننے والا تھا وہ اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ فلانی یہ جو تم نے بلوا مچا دیا ہے سوسائٹی کے اندر, اب وقت نہیں آیا کہ واپس آ جاؤ, اتنا تم نے بلوا کر دیا ہے, لوگ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کی خاطر, خاندانوں کے اندر ایک دوسرے کے اندر اختلاف پڑ گیا, اب واپس آؤ. تو اس سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اب میں اتنا آگے جا چکا ہوں, پیچھے آنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. سمجھتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے, سمجھتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے, لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اب میں واپس نہیں آ سکتا, چونکہ اگر میں واپس آؤں گا نا تو لوگوں کے درمیان بدنام ہو جاؤں گا میں, جو میرا ریپوٹیشن ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو پہلے تو شاید آ سکتا تھا, اب میں واپس نہیں آ سکتا. اس گروہ کی تعداد بہت کم ہوتی ہے معاشرے کے اندر. میں نے عرض کیا ہم لوگوں کی غلطی یہ ہوتی ہے, ہم ہر غلط کرنے والے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا سازشی ہے. نہیں, اتنے بڑے سازشی بہت کم لوگ ہوتے ہیں, یہ معمولاً سرغنہ ہوتے ہیں, یہ 5-10 سے زیادہ نہیں ہوتے, ان کی تعداد کم ہوتی ہے. ان پہ محنت کرنے سے بہت کچھ نصیب نہیں ہوگا. اگر کوئی اتنا سازشی ہے, اتنا لاوبالی ہے کہ اپنے گناہ کی پناہ دین میں ڈھونڈتا ہے اور دین کے نام پر اپنی مکاری کو چھپانا چاہتا ہے, اس کے اوپر محنت کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اور شاید اس کے ساتھ بیٹھنے کے نتیجے میں کوئی مصیبت آپ کے سر پہ بھی آئے گی. تو ایک یہ کلاس ہے جس کی تعداد بہت کم ہے, اس کا میں نے عرض کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے لیے کوئی بہت اسپیشلسٹ ہو تو وہ جا کے اس کے ساتھ کام کر لے, عام آدمی کے کام کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ گروپ بنتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو بیچارے مظلوم واقع ہوتے ہیں, میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ غلط راستے پہ جائیں, خواہش نہیں ہوتی کہ وہ فتنے میں مبتلا ہوں, لیکن دنیا کی کوئی ایسی مشکل آتی ہے جس کو یہ برداشت نہیں کر سکتے, اس کی وجہ سے کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں, اس کی وجہ سے کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے گناہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اپنے نفس کے ہاتھوں پھنس جاتا ہے, گناہ کر لیتا ہے, بعد میں شرمندہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا گناہ کر دیا. پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوتا ہے, انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہر انسان اپنے نفس کے اندر اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ اپنے نفس کی ساری خواہشات سے لڑ لے, چاہتا ہے کہ لڑے, کہیں کہیں نفس سے شکست کھاتا ہے. نفس سے شکست کھاتا ہے, اپنے اندر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے غلط کر دیا, مجھے اس سے بہتر کرنا چاہیے تھا, لوگوں کے سامنے اقرار نہیں کرتا, لوگوں کے سامنے اقرار نہیں کرتا کہ میں نے غلط کام کیا ہے. یہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے ایسے جیسے صحیح ہے, اندر سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں. آپ کو بہت ہوشیاری سے دیکھنا پڑے گا یہ سازشی والا ہے یا یہ کیٹیگری ہے. اگر یہ دوسری کیٹیگری میں ہے اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے, سازشی آدمی پہ نہیں ہو پائے گا. اب میں بہت ہی اسپیشلائزڈ کوئی ہو تو وہ اس سے کام کرے, لیکن اگر آدمی ایسا آدمی ہو دل کا صحیح ہے, نفس کے ہاتھوں شکست کھایا ہوا ہے, اس کے اوپر محنت ہو سکتی ہے, اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے. اچھا ایک اور آدمی ہوتا ہے نفس کے ہاتھوں محنت نہیں کھاتا, مار نہیں کھاتا, کسی اور مجبوری سے مار کھاتا ہے, کسی اور مجبوری سے مار کھاتا ہے. میں نے ایک عجیب کیس دیکھا, مجھے امید ہے کہ میں اتنا اچھا نہیں بتاؤں گا, اتنی تفصیل سے نہیں بتاؤں گا کہ کیس ڈکلیئر ہو جائے, لیکن اگر وہ سننے والا سنے تو میں معذرت چاہتا ہوں, بہرحال اس کا نام نہیں آنے دے رہا. میں بندے خدا کو میں نے کہیں دیکھا ایک انتہائی گناہ آلود جگہ کے اوپر جاب کرتا تھا, پاکستان سے باہر, انتہائی گناہ آلود جگہ پہ جاب کرتا تھا, اور اتنا نادم تھا اپنے کام سے کہ ہم جیسوں سے کہتا تھا میری کمائی میں سے کھانا نہیں کھانا, میری کمائی غلط ہے. اتنی احتیاط کرتا تھا کہ کہیں مثلا ہماری ہم جیسے آدمی تو ہم سے کہتا تھا آپ لوگ دیندار لوگوں نا, آپ میری کمائی میں سے نہیں کھاؤ, میری کمائی غلط ہے. اتنی احتیاط کرتا تھا, اور بھی احتیاط کرتا تھا, میں نہیں بتانا چاہ رہا کیونکہ وہ کیس بہت ہی عجیب و غریب تھا. اچھا اب یہ آدمی دل کا اچھا ہے, بچنا بھی چاہتا ہے, ایک مجبوری میں پھنسا ہوا ہے, ایک مجبوری میں پھنسا ہوا ہے, اتنا اس کا نفس مضبوط نہیں ہے کہ کہے چلو اللہ نے یہاں سے روزی نہیں دی کہیں اور سے دے دے گا, اتنا مضبوط نہیں ہے تو پھنس گیا. اچھا اب یہ آدمی کیا وہ سازشی کی طرح ہے کیا؟ نہیں, بہت فرق ہے, وہ تو سازشی ہے, مکار ہے, لوگوں کو دھوکا دے رہا ہے, یہ کسی دھوکے میں نہیں رکھ رہا, یہ کسی کو دھوکا نہیں دے رہا ہے, یہ تو خود اپنے اندر شرمندہ ہے. صرف مشکل کیا ہے؟ مشکل اتنی سی ہے, دنیا سے لڑنے میں نفس کمزور ہے, دنیا سے لڑنے میں اس کا نفس اتنا مضبوط نہیں ہے, دنیا کے مقابلے میں لڑ نہیں پا رہا. اچھا آپ کہیں گے کہ کیا یہ اس کے لیے ایکسکیوز صحیح ہے؟ نہیں, ایکسکیوز صحیح نہیں ہے. اس کو اپنے دین کے تحفظ کی خاطر, اس کو اپنے دین کے بقا کے لیے اپنی اس کمزوری سے لڑ جانا چاہیے تھا. لیکن سوال یہ ہے ابھی وہ کمزور پڑا ہوا ہے تو میں بھی اسے چھوڑ دوں کیا؟ نہیں, میں کیوں چھوڑ دوں اسے؟ میں کیا کروں؟ میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں اور اس کو کسی طریقے سے اس مصیبت سے نکالنے کی کوشش کروں. اگر میں اس کے لیے جاب کا بندوبست کر سکتا ہوں تو جاب کا بندوبست کروں, اگر میں اس کو کم پیسے کے اوپر قانع کر سکتا ہوں تو کم پیسے پہ قانع کر لوں, کچھ کر کے اس کا ساتھ دوں. کیوں؟ دل کا برا نہیں ہے, دل کا اچھا ہے. وہ آدمی جو اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوا تھا وہ بھی دل کا اچھا تھا, نفس کے ہاتھوں مجبور تھا. آپ کہیں گے بالآخر گناہگار تو ہے. ہاں گناہگار تو ہے, لیکن اس مکار سے مختلف ہے یہ, ان دونوں کو آپ ایک کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے. بس ایک آدمی کبھی اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے, کبھی اپنے مثلا دنیا کی خاطر کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے, کبھی اس کی کوئی کمزوری کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اس کمزوری سے نہیں لڑ پاتا. کوئی کمزوری کسی کے ہاتھ میں, مثلا اس کی اولاد کہیں پر ہے, وہ دھمکی دیتا ہے میں تمہاری اولاد کے ساتھ یہ کام کر دوں گا اگر تم نے نہیں کیا, مجبوری میں پھنس جاتا ہے. تو ایک وہ انسان ہوتا ہے جو فتنے میں پھنسا ہے لیکن خود مکار ہے, فتنے کا بانی ہے, سازش کر رہا ہے, لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, اس کا کیس بالکل ڈفرینٹ ہے. ایک وہ انسان ہے جو غلط کر رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ غلط کر رہا ہے, لیکن اس کی غلطی کے پیچھے اس کی کوئی کمزوری ہے. اب ممکن ہے میرے جیسا کوئی آدمی کہے کہ بالآخر وہ کمزوری تو دکھا رہا ہے, اس کو چاہیے مضبوط ہو, اس کی بنیاد پہ یہ غلط ہے, اس کو بھی باہر نکال دینا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں میں اس کو باہر نہیں نکالیں, اس کے اوپر محنت کریں. میں نے اور آپ نے بھی اپنی بہت ساری کمزوریوں پہ آہستہ آہستہ قابو پایا ہوتا ہے, ممکن اس کو ٹائم لگے, ٹائم لگنے کے بعد یہ وہاں سے مصیبت سے باہر نکلا ہے. تو مجھے اور آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے, البتہ کیا کرنا چاہیے, کچھ ایسے راستے اس کو دیں کہ یہ باہر نکلنے کی کوشش کرے. اور اگر آپ دیکھیں گے نہیں یہ باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا, پھر ایک علیحدہ معاملہ ہے, پھر ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن اگر یہ باہر نکل سکتا ہے, اپنی مصیبت کو توڑ سکتا ہے, تو آپ اس کو توڑنے کے لیے, باہر نکالنے کے لیے کوشش کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس پہلی کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جو مکار ہیں, میں نے عرض کیا ان کا معاملہ کچھ اور ہے. دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جو کسی کمزوری کے ہاتھوں شکست کھا گئے, مثال کے طور پر پیسے کی وجہ سے, نفس کی وجہ سے, کوئی اور کمزوری ہے, ایکس وائی زی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. یہ دو کیٹیگریز ہو گئی. تیسری ایک اور کیٹیگری ہے, نہ وہ مکار ہے نہ کوئی کمزوری ہے, اس کے دماغ میں کوئی شبہ آ گیا ہے, اس شبہے کا جواب نہیں دے سکا. اب جو شبہے کا جواب نہیں دے سکا تو پھنس گیا, مصیبت میں پھنس گیا ہے, اور کسی ایسے راستے پہ چل نکلا ہے جو صحیح راستہ نہیں ہے. مثلا اس تیسری کیٹیگری کا کہ کیا کیا مثالیں ہو سکتی ہیں. میں نے جیسے کل بھی مثال دی ملا صدرہ کے معاملے میں, مثلا کسی نے اس کو یہ سمجھایا ہے اور اس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ جتنے مراج تقلید ہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ سب, نعوذ باللہ, یہ اہل بیت کے دشمن ہیں. نعوذ باللہ تعالیٰ, ایک فکر چلی بھی ہے آپ کے سامنے ہے, معلوم ہے پاکستان میں بھی ہے, اس کے اوپر لوگ محنت بھی کر رہے ہیں. کوئی خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس فکر میں پھنس گیا ہے. پرسنلی آدمی برا نہیں ہے, اہل بیت کا دشمن نہیں ہے, اہل بیت کا چاہنے والا ہے, صرف ایک مصیبت ہو گئی ہے, اس کو کسی نے بتا دیا کہ وہ نعوذ باللہ اہل بیت کے دشمن تھے. اب یہ اپنی محبت میں کیا کر رہا ہے, یہ اپنی محبت میں اہل بیت کا ساتھ دے رہا ہے, اور بدقسمتی سے اپنے انحراف کی وجہ سے اہل بیت کے ماننے والوں کو بدترین نقصان پہنچا رہا ہے. اس کے پیچھے بھی کوئی سازشی ہوگا, اس سازش کا بھی کوئی بانی ہوگا. یہ بانی نہیں ہے, نہ یہ سازشی ہے, اس بیچارے کے لیے شبہ ہو گیا ہے. ایسے شبہ رکھنے والے بھی کم نہیں ہوتے دنیا میں. اور میرے خیال میں جو بدترین مثال ہم دے سکتے ہیں وہ خوارج کی مثال دیں گے. خوارج بنیادی طور پر عبادت گزار لوگ تھے, بڑی عبادتیں کرنے والے, بڑی ریاضتیں کرنے والے, دین خدا کو ماننے والے اپنے اقوال کے مطابق, قرآن کریم سے کم کوئی بات نہیں کرتے تھے. قرآن کریم کی آیتوں کے استعمال میں اتنے ایکسپرٹ تھے کہ امیر المومنین نے عبداللہ بن عباس کو ایک دفعہ بھیجا ان سے بات کرنے کے لیے. عبداللہ بن عباس خود مفسر قرآن مشہور تھے. عبداللہ بن عباس کو بھیجا اور ان سے کہا کہ تم خوارج سے روایت پہ بات کرنا, رسول خدا کی سنت پہ بات کرنا, رسول خدا کی سیرت پہ بات کرنا. عبداللہ بن عباس نے کہا کہ قرآن پہ کیوں نہ کروں؟ فرمایا نہیں, تم قرآن کریم میں ان کے مقابلے میں نہیں آ پاؤ گے. کس کو فرمایا؟ عبداللہ بن عباس کو. تو عبداللہ, میں نے ایک کتاب میں پڑھا, ایک مصری رائٹر تھا, اس نے امیر المومنین کی زندگی پہ 8 جلدوں پہ کتاب لکھی تھی. وہ بظاہر اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا, بہت اچھی کتاب لکھی تھی, عبد الفتح عبد المقصود نام کر کے, ایجپشن اسکالر, جامع اظہر کے اندر ٹیچر تھا, بعد میں اس بیچارے کو باہر سے باہر نکال دیا تھا. تو وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے, کہتا ہے کہ عبداللہ بن عباس اپنے طور پہ سمجھ رہے تھے کہ میں ان سے لڑ سکتا ہوں, وہ بھی نہیں لڑ سکے. ایک موقع پہ مشکل میں پھنس گئے, یہاں تک کہ خود امیر المومنین کو آ کے ساتھ دینا پڑا عبداللہ بن عباس کو بچانے کے لیے, ورنہ وہ جواب نہیں دے پا رہے تھے ان کا. تو یہ لوگ جو تھے, یہ بنیادی طور پہ اپنی طبیعت کے اندر دیندار لوگ تھے, لیکن ان کے ذہن میں کچھ شبہات آ گئے تھے, ان شبہات کا جواب نہیں دے سکے. اب کنفرم وہ شبہات شیطان نے ڈالے ہوں گے ان کے دماغ میں, ان شبہات کا جواب نہیں دے سکے. جب جواب نہیں دے سکے, اب جناب دشمن دین بن گئے, اور دشمن دین بن کر اس پہ شمشیر چلانے لگے جو خود دین کا محافظ ہے. اور وہ بار بار سمجھاتے تھے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, تم دین کے نام پر کہاں جا رہے ہو. اور اس کے بعد دماغ اتنا الٹا ہو گیا ان کا کہ بندے قتل کرتے تھے اور جانوروں کو بچا کے رکھتے تھے کہ جانور کو نقصان پہنچانا حرام ہے, اور بندے قتل کر رہے تھے. جب شبہ انسان کے دماغ میں آ جاتا ہے تو ایک ایسی کھچڑی بن جاتی ہے دماغ کے اندر کہ جو 100% سامنے نظر آتا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے, پھر وہ کر رہا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایسے فکری شبہے میں پڑنے والے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں بیچارے, جو سازشی نہیں ہیں, مکار بھی نہیں ہیں, لیکن فکر کے شبہ کے اندر پڑ گئے. اب اگر ایک دو مثالیں جسارتاً عرض کر دوں, کسی نے بھائی کو سمجھا دیا کہ یہ جو عید الفطر ہے نا, یہ تو امام کا 10th ہے, عید کہاں ہے, یہ تو غم کا دن ہے. اب وہ بیچارہ عید کے دن سیاہ لباس پہن کر ماتم کرنے کھڑا ہوا ہے, اور جتنے لوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کو گالیاں دے رہا ہے کہ یہ سب اہل بیت کے دشمن ہیں. ہے یہ گروپ بنے ہوئے جو اس کام کو کر رہے ہیں. اچھا, یہ بیچارہ دل سے غلط آدمی ہے, سازشی ہے؟ نہیں, ممکن ہے سازشی نہ ہو, بیچارہ دل سے پرخلوص ہو, اہل بیت کی خدمت کرنا چاہتا ہو, لیکن ایک شبہ میں پھنس گیا ہے. اب جب شبہ میں پھنس گیا ہے تو یہ نہیں سوچ رہا کہ مولا کی شہادت 40 ہجرہ میں ہوئی ہے, 250 ہجرہ تک اہل بیت نے خود عید منائی ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ 10th ہے؟ ان کی اولاد طاہرہ نے 210 سال عید منائی ہے. اگر انہوں نے عید نہ منائی ہوتی تو ساری روایتوں میں لکھا ہوتا کہ اہل بیت نے کبھی عید نہیں منائی. تو جب انہوں نے عید منائی ہے تو تم اس سے زیادہ بڑے چاہنے والے کیسے ہو رہے ہو؟ انہوں نے منع نہیں کیا تو تم کہہ رہے ہو؟ ایک اور کھڑا ہوا, اس نے کہا بھائی یہ جو عید الاضحیٰ ہے یہ کوئی قربانی کا دن ہے؟ اس دن تو حضرت مسلم بن عقیل کا سیوم ہونا ہے, یہ کون سی عید ہو گئی؟ اب وہ جو عید منا رہا ہے اس کو جا کے وہ گالیاں دیتا ہے کہ تم تو اہل بیت کے غم کے دن عید منانے کھڑے ہو گئے, اب اس سے کوئی پوچھے کہ بندے خدا حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت 60 ہجرا میں ہوئی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کے بعد 190 سال ہوئے زمین کے اوپر باقی رہے، انہوں نے عید الاضحیٰ پہ جانور قربان کیا ہے، تم کیوں نیا دین لے کر آ رہے ہو؟ اب یہ نہیں سوچتا یہ اہل بیت کی محبت میں باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ جو میں کام کر رہا ہوں نا یہ اہل بیت کی فکر کے بالکل ہی خلاف چلا گیا ہے. واضح بات ہے کہ تم اہل بیت کی فکر کے خلاف جا رہے ہو، لیکن اس کو قبول نہیں کرتا، اپنے شبہے کے اندر آگے آگے بھاگتا رہتا ہے، جو منا رہے ان کو گالیاں دے رہا ہے، پھر ان کے لیے دلیلیں تلاش کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، اس کے بعد بدقسمتی سے پھر نفس بھی ساتھ دیتا ہے. نفس کیسے ساتھ دیتا ہے؟ ایک دفعہ 2-3 سال اس نے کام کر لیا نا، اب اس کو سمجھ میں بھی آنے کا کوئی چانس ہوگا تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا نفس کہے گا پیچھے آنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اب تو تمہاری بات چل نکلی ہے، اب تو تم معاشرے کے اندر اس کے نام سے پہچانے، اب پیچھے آؤ گے تو لوگ تم کو برا بھلا کہیں گے. تو نفس بھی اب اس کو دھکا دیتا ہے کہ نہیں، تم کو تو اب ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. اعزائے محترم، ان تینوں کیسز میں بہت فرق ہے. ہم لوگوں کو اتنا ہوشیار ہونا چاہیے ہم سب کو پہلی کیٹیگری میں مت ڈال دیں کہ اگر ہم نے سب کو سازشی سمجھ دیا، سب کو مکار سمجھ دیا، تو پھر اصلاح کہاں ہونی ہے؟ پھر اصلاح نہیں ہو سکے گی. تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ اگر خدا نہ کرے کسی کو فتنے میں مبتلا دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا کی کسی فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے، دین کے نام پر کسی فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے، سب سے پہلے تو یہ جج کرنے کی کوشش کریں کس قسم کا انسان ہے. اچھا، اس کے بعد طریقہ کار کیا رکھنا چاہیے، اس کے چند اصول سمجھ میں آتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کوشش یہ کریں امیر المومنین کی شخصیت کو اپنے اندر محصور نہ کریں. امیر المومنین آفاقی شخصیت ہے. ہم لوگوں میں محبت شدید ہے، ظاہر ہے کہ ہے، ہم ان کے نام پہ جان دینا چاہتے ہیں، قطعاً ایسا ہی ہے. ان کی شخصیت کو صرف اپنے اندر محدود نہ کریں، سب کی ہے. اگر میں کہوں گا نا علی شیعوں کا لیڈر، باقیوں کا کیا ہوگا؟ سب کا لیڈر ہے، صحیح ہے، حق ہے، شیعوں کا لیڈر تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے ہم تو ان کے نام سے زندہ ہیں، ان کے نام پہ ہماری شناخت ہے. لیکن جب دوسروں کے آپ یہ مت سوچیں کہ ہماری کوئی بات سننے والا نہیں ہے، نہیں، یہ مطمئن رہے ہیں. ابھی تو یہ ہو گیا ہے، ابھی نہیں، کافی عرصے پہلے، 7-8 سال پہلے سے ہم لوگ جہاں پڑھنے جاتے ہیں، ابھی یہاں پہ کوئی نہیں کہتا ہے، لیکن پہلے میں بتا رہا ہوں، 7-8 سال پہلے جہاں پڑھنے جاتے تھے وہاں خود امام بارگاہ کی انتظامیہ آ کر کہتی تھی کہ مولانا صاحب ہم نے کیسٹ بھیجنی ہے، آپ اپنا خیال خود کیجیے گا. وہ ہمیں خود کہتے تھے آ کر کے کہ مولانا صاحب ہم نے کیسٹ بھیجنی ہے، آپ اپنا خیال خود کیجیے گا، چونکہ ہم ان کو بتا چکے ہیں کہ جو مولانا کہتے ہیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو یہ ہے کہ ابھی تو پوری دنیا سنتی ہے، اپنے بھی سنتے ہیں، دشمن بھی سنتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسا سنے تو اس کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم امیر المومنین کی شخصیت کو اپنے اندر محسوس کرنا چاہتے ہیں. نہیں، امیر المومنین کی شخصیت آفاقی شخصیت ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ہے. تو ہم جتنے بھی کریں، کام کریں، نعرے لگائیں، اس میں ایسا ہو کہ امیر المومنین کی شخصیت سب کے لیے کھلے دروازے کی طرح رہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. البتہ ایک بعض اوقات ممکن ہے کچھ دوست کہیں کہ بھائی ہمیں اپنے نعروں پر یا اپنے اشعار کے اوپر اتنی باریک بینی سے نہیں دیکھنا چاہیے, اتنی باریک بینی سے نہیں دیکھنا چاہیے. اس میں دو باتیں ہیں, ایک بات تو یہ کہ میں اگر باریک بینی سے نہیں بھی دیکھوں گا دشمن دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا؟ وہ تو دیکھے گا. وہ تو اگر میں نے اور آپ نے ٹوپی بھی ٹیڑھی پہنی ہے نا, تو باہر جا کے کہا گیا شیوں کے مولوی ٹوپی ٹیڑھے پہنتے ہیں سارے, تو وہ تو اتنی غور غور سے دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کو. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات شروع میں ذرا سی بات غلط ہوتی ہے, بعد میں آگے بڑھ جاتی ہے, بعد میں آگے بڑھ جاتی ہے, اور ہم انسان ہم لوگ کو فوراً سمجھ میں نہیں آتا. تو شاید بہتر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں اور اپنے جذبات کو کچھ اس طرح سے لے کے چلیں پوری دنیا کے سامنے کہیں, ان باتوں کو بتا سکیں ہم لوگ. مولا امیر المومنین کے نام پر ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد. اب یہ خدمت میں عرض ہوا کہ یہ لوگ جو فتنے میں پھنس جاتے ہیں, یہ کئی انداز میں پھنستے ہیں, کبھی اس میں کبھی اس میں, ہم سب کو ایک کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے. مکار انسان کا حساب کچھ اور ہوتا ہے, جو کمزوری کی وجہ سے پھنستا ہے اس کا حساب کچھ اور ہوتا ہے, اور جو شبہے کی وجہ سے پھنستا ہے اس کا حساب کچھ اور ہوتا ہے. اچھا, سب سے پہلا اسٹیپ یہ کر لیں, ہم لوگ کمزوری کی وجہ سے نہیں پھنستے کیا؟ ہم کچھ اور ہیں کیا؟ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی زندگی کے اندر, ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا. سب سے پہلے تو اس بات پر اپنے دل کو کھولیں کہ اگر دوسرے نے کوئی غلطی کی ہے نا تو میں نے بھی کی ہے, میں کوئی نہیں معصوم پاک و پاکیزہ نہیں ہوں ایسا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی. ہم لوگ کے ساتھ ایک مشکل ہے, میں نے اگر آپ کی کوئی ایک غلطی دیکھ لی, کوئی گناہ دیکھ لیا, نعوذ باللہ تعالیٰ, ایک تو اجتماعی غلطی ہوتی ہے, چلو اس کو کہہ دینا, گناہ میں نے اگر آپ کی ذات کا دیکھ لیا اور میں نے دوسروں کو بتا دیا, یہ خود ایک گناہ ہے. کیوں بتایا؟ مجھے حق نہیں کہ میں آپ کی ذات میں سے کیڑے نکال نکال کے دوسروں کو بتانا شروع کر دوں, نہیں, قطعاً یہ حق حاصل نہیں ہے. اچھا, کب میں یہ غلطی کرتا ہوں؟ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ گناہ گار ہے اور میں بالکل صحیح ہوں. نہیں, میں نے بھی غلطیاں کی ہوتی ہیں, میں بھی کبھی نفس کے ہاتھوں شکست کھایا ہوں نا, کیا میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی؟ میں نے بھی غلطیاں کی ہیں, اس میں کون سی مشکل ہے؟ ہم میں سے کون معصوم ہے یہاں؟ کوئی معصوم نہیں. اس کا مطلب ہے ہم نے بھی کبھی غلطیاں کی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں اپنی جو سپیریئرٹی کا کمپلیکس ہوتا ہے کہ میں سپیریئر ہوں اور وہ کوئی انفیریئر ہے, نہیں, اس کو تو پہلے میں توڑ دوں. نہیں, ہم کوئی سپیریئر نہیں ہیں. جس طرح وہ دین خدا پہ چلنے والا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, ہم بھی دین خدا پہ چلنے والے, ہم سے کہیں اور غلطی ہوئی ہے, اس سے بھی ایک غلطی ہوئی. یہ کس کا ذکر کر رہا ہوں میں؟ مکار کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, اس کا تذکرہ کر رہا ہوں جو نفس کی کسی کمی کی وجہ سے کسی مشکل کے اندر مبتلا ہو گیا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اس کو برابری کے ایک رشتے میں لائیں کہ بھائی اس نے اگر غلطی کی ہے, میں نے بھی کچھ غلطیاں کی ہیں, اس کا میرا حساب جدا نہیں ہے, مجھے اس کا ساتھ دینا ہے. سب سے پہلا کام یہ کر. دوسری بات یہ کہ آپ اگر کسی انسان کے ہمدرد نہیں ہوئے, آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. سب سے پہلے بجائے نفرت کرنے کے اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا اس کے گناہ سے ہمدردی ہونی چاہیے, نہیں, گناہ سے تو مقابلہ ہونا چاہیے, گناہ سے مقابلہ ہونا چاہیے, لیکن اس کی ذات سے ہمدردی ہونی چاہیے, اس کی ذات سے ہمدردی ہونی چاہیے. کیا ہمدردی ہونی چاہیے؟ مجھے اس کو اس گناہ سے نکالنا ہے. اب آپ تصور فرمائیں, اللہ کے رسول کافروں کو دیکھتے تھے تو کیسے دیکھتے تھے؟ مشرک, کافر, قریش کے ماننے والے جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے اور خدا کو بھی نہیں مانتے تھے, اللہ کے نبی ان کو دیکھتے تھے تو کیسے دیکھتے تھے؟ دشمن سمجھ کے دیکھتے تھے یا کچھ اور سمجھ کے دیکھتے تھے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اللہ کے نبی کیسے دیکھتے تھے؟ اللہ کے نبی ایسے دیکھتے تھے, یہ بندہ خدا ہے جس کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے, یہ بندہ خدا ہے جس کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے, یہ مجھے اپنا دشمن سمجھ رہا ہے, میں اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا, میں اس کو بچانا چاہتا ہوں. اور کہتے ہیں روایات میں کہ اس خاطر اللہ انبیاء کو بکریاں چرواتا تھا, اللہ انبیاء سے کہتا تھا بکریاں چرائیں. بکریاں چرانے میں کیا فائدہ ہے؟ کیوں انبیاء سے کہتا تھا بکریاں چرائیں؟ کہتے ہیں تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں. البتہ اس زمانے میں کاموں میں سے ایک کام ہوتا تھا, جو رؤساء ہوتے تھے وہ نہیں کرتے تھے, لیکن اللہ نے اپنے انبیاء سے کہا کہ نہیں آپ چرائیں. کیوں ایسا ہوتا تھا؟ اس وجہ سے ہوتا تھا, اللہ کے رسول کے لیے واقعہ بیان کیا ہوا ہے, اللہ کے رسول کے لیے واقعہ بیان ہوا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
آل محمد.
نعرہ
بکریاں چراتے تھے، بکریاں چراتے ہوئے ایک بکری کہیں دوسرے راستے پہ چل پڑی جس میں اس نے مرنا تھا، کسی راستے پہ بھاگ گئی جس پہ بڑھنا تھا، نبی اس کے پیچھے گئے کہ اس کو پکڑ کے لائے، وہ اور تیزی سے بھاگی، اور تیزی سے بھاگی تو نبی کیا کریں، اور تیزی سے بھاگے کہ اسے پکڑیں، خوب اس نے بھگا لیا، خوب بھگا لیا، خوب دوڑا لیا، نبی نے ایک جگہ کے جا کے اس کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد اس سے کیا کہا اپنی زبان میں، اب اس طرح سے بکری سے کہا کہ میں تو تیری جان بچانا چاہ رہا تھا، تو کیوں مجھے اپنا دشمن سمجھ رہی ہے، میں تو تیری جان بچانے کے لیے، آپ ہم انسان بھی ایسے ہی ہیں، یہ کافر بھی ایسے ہی تھے، یہ جو نبی کے دشمن تھے، نبی جتنا ان کے پیچھے جاتے تھے ان کی جان بچانے کے لیے، یہ سمجھتے تھے نبی دشمنی کر رہے ہیں، نبی دشمنی نہیں کرتے تھے کسی سے، نبی ان کی جان بچانے کے لیے ان کے پیچھے جاتے تھے۔ اور مولا نے ایک عجیب جملہ نہج البلاغہ میں اللہ کے رسول کے لیے فرمایا طبیب دوار بطبہ، وہ حکیم ڈاکٹر تھے جو اپنی دوا لیے مریض ڈھونڈتے تھے، ہے کوئی مریض جس کو میں دوا دوں تو اس کو شفا ملے، طبیب دوار بطبہ، یہ تبلیغ کی انتہا ہے۔ میں آج کیا کروں، ہم لوگ تبلیغ نہیں کرتے، ہم لوگ بولتے ہیں صرف، ہم کسی بندے کے پیچھے بھاگتے ہوئے گئے اور وہ ہمیں دشمن سمجھ رہا ہو کہ ہم اس کی اصلاح کر لیں، اللہ کے نبی یہ کر سکتے تھے، ان کے اندر حوصلہ تھا، اس کام کے لیے بہت حوصلہ چاہیے کہ ایک آدمی آپ کو دشمن سمجھ رہا ہے اور آپ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں جو بہترین طریقہ کار ہو سکتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے کسی طریقے سے۔ عزیزان محترم، یہ فتنے کا دور ہے، اس فتنے کے دور میں بہت سارے مظلوم انسان فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جو لوگ اس بات کو سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اگر وہ مبتلا لوگوں کو سب کو اپنا دشمن سمجھیں گے تو پھر اصلاح کون کرے گا، پھر یہاں پہ کچھ لوگوں کو اتنا حوصلہ دکھانا پڑے گا کہ وہ مبتلا لوگوں کے بارے میں سوچیں اس کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے، ہم اس سے دوستی باقی رکھ کر اس کو صحیح کریں۔ البتہ مکاروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں مکاروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کیس ہی کچھ اور ہے، میں ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو بےچارے نفس کے ہاتھوں دھوکہ کھائے بیٹھے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے، ایک تو برابر کی سطح پہ سوچیں، اس کو غلطی ہوئی ہے نفس کے معاملے میں، مجھے بھی ہوتی ہے، میں نے کبھی گناہ کیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، مجھے اس سے ہمدردی دکھانی ہے، اس سے دشمنی نہیں کرنی۔ نمبر تین پوائنٹ بہت عجیب ہے، ہر آدمی کی انڈرسٹینڈنگ، ہر آدمی کا سوچنے سمجھنے کا ایک لیول ہوتا ہے، اس کی جگہ جا کر بیٹھ کر دیکھیں یہ سوچتا کیسے ہے، یہ سوچتا کیسے ہے۔ فارسی میں ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، انگلش میں بھی کچھ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، کہتے ہیں تم اس کے جوتے میں پاؤں ڈالو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا اس کی لاجک کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ تو اپنے جوتے میں پاؤں ڈالے کھڑے ہیں نا، آپ اپنا پاؤں نکالیں دوسرے کے جوتے میں ڈالیں، جب آپ دوسرے کے جوتے میں ڈالیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک سمبولک مثال دیتے ہیں، سمبولک مثال کیسے دیتے ہیں، کہتے ہیں دو بچے تھے، وہ لڑ رہے تھے کلاس کے اندر، تو ٹیچر نے بلایا، اس نے پوچھا کیا مشکل ہے تمہارے ساتھ، دونوں بچے ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ میں جو کہتا ہوں نا یہ میری مخالفت کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ بھی یہی کیس ہے، میں جو کہتا ہوں یہ میری مخالفت کرتا ہے، یہ دونوں اس بات کے اوپر ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں کہ یہ میری مخالفت کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری مخالفت کرتا ہے۔ تو وہ ٹیچر ان دونوں کو ایک کمرے میں لے کے گئے، کمرے میں لے جا کر ایک بال کو رکھا، کہا بال کو دیکھو، اس نے بال کو دیکھا، ایک بچہ ادھر ایک بچہ ادھر، بال بیچ میں رکھی، اس بچے سے کہا اس بال کا کلر کیا ہے، کہنے لگا یہ وائٹ ہے، تو جو ادھر کھڑا تھا کہنے لگا میں نے کہا تھا نا یہ احمق جو میں کہتا ہوں یہ الٹا کہتا ہے، دیکھیں بلیک اور وائٹ کہہ رہا ہے یہ، تو اس نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا یہ میری مخالفت کرتا ہے، میں نے چونکہ وائٹ کہا تھا اس نے بلیک کہنا ہی تھا، تو اس نے کہا ایسا کرو پوزیشن چینج کرو، پوزیشن چینج کیا تو دونوں کو نظر آیا بال آدھی وائٹ تھی آدھی بلیک تھی۔ صحیح، جب بھی آپ کسی سے گفتگو کرنے لگیں سب سے پہلا کام یہ کریں کہ شوز چینج کر کے دیکھیں وہاں ہو کیا رہا ہے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کی مینٹیلیٹی کیا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کامن لینگویج، سب سے پہلے ایک مشترکہ زبان ڈھونڈیں، یہ کس منطق میں بات کرتا ہے، یہ کس طریقے سے بات کرتا ہے۔ ممکن ہے ایک آدمی ہو اس کو آپ فلسفے سے دلیل دیں وہ مان جائے گا، ایک اور آدمی ہو اس کو لاکھ آپ فلسفے سے دلیل دیں اتنا سبھی نہیں مانے گا، فلسفے کو مانتا ہی نہیں اصل،
ایک آدمی ہے اس کو آپ دلیل دیں قرآن کریم سے, یوں مان جائے گا فوراً. ایک اور آئے گا اس سے آپ لا قرآن کریم سے کیا ہے, مانتا ہی نہیں ہوں. دیکھنا پڑے گا بھائی اس کی لینگویج کون سی ہے, یہ کس طرح مانتا ہے. اب اس کی بہت سارے مثالیں ہو سکتی ہیں اور ان مثالوں کے ذریعے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ معاملہ کیا معاملہ ہے. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں جسارتاً عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. اللہ
صلی علی محمد والے محمد عجل فضل.
اچھا یہ بھی ایک سائڈ میں ایک پوائنٹ ہے مجھے کہ ہر بات پر الجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بعض چیزیں بہت بعد میں کہیں جا کر آتی ہیں پوائنٹ میں کہ ان پہ الجھنے کی ضرورت ہو, بعض چیزوں پہ اتنا زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے, شرعاً صحیح نہیں ہے, داڑھی ہونا چاہیے, پہلے دن سے داڑھی پہ لڑنا ہے نہیں, اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, اس پہلے دن اس پہ لڑنا ہے نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہے, بعد میں ہو جائے گی, ابھی سے اس کے اوپر شروع کر دیں معاملہ خراب ہو جاتی ہے بات ساری. اچھا مجھ سے کوئی کہتا ہے نا مولانا داڑھی پہ بولے, مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی میں داڑھی پہ کیا بولوں اب. ٹھیک ہے, بات تو صحیح ہے, بولنا چاہیے, تو میں پھر ایک اور کام کرتا ہوں. میں جب دیکھتا ہوں کسی نے نہیں رکھی ہے تو میں اسے یہ نہیں کہتا کہ شرعاً واجب ہے یا حرام ہے, میں نہیں کہتا, نہ یہ دکھاتا ہوں کہ دیکھو فلاں روایت کے اندر داڑھی حرام تھی یا واجب تھی, جو کچھ بھی, یہ بھی نہیں کرتا. میں اسے صرف ایک بات پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ بتاؤ امیر المومنین کے سامنے بغیر داڑھی کے جاؤ اچھا لگے گا؟ لینگویج ڈھونڈو جس میں یہ بات سمجھ سکے. آپ کو جو روزانہ داڑھی مونڈتا ہے اس کا گناہ اس کام کے برابر ہے, وہ اور کہے گا اچھا میں کر رہا ہوں, پھر کیا فائدہ ہوا؟ آپ کی بات صحیح ہے لیکن آپ نے ایک ایسی لینگویج میں بات کی ہے, وہ لینگویج اس کے بس میں نہیں آتی ہے, وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا. وہ آپ کا معاملہ پوچھو, آپ جا کے دیکھیں اس بندے خدا کی لینگویج کیا ہے, وہ سنتا کون سی ہے, اور حق بات کیا ہے. دھوکہ نہیں دینا ہے, مثلا ایسی کوئی بات جو نہیں کی آپ نے گڑ دی, نہیں یہ نہیں کرنا ہے, بالکل حق بات کہنی ہے. وہ کہیں پہ تھا, ابھی میں جو کہتا ہوں نا جسارتاً عرض کر رہا ہوں, تو اس کے پیچھے راز یہ ہوتا ہے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے, ٹھیک ہے بھائی کیسی بات ہے. ایک دفعہ میں کہیں پہ گیا, وہاں پہ لوگ نعرے بہت لگا رہے تھے, تو میں نے کہا کہ بھائی اس کے پیچھے بھی کوئی ایک پیغام ہونا چاہیے. تو بندگان خدا نعرے بہت لگا رہے تھے, میں نے کہا اچھا ایسا ہے میں خود لگاتا ہوں. تو میں نے تین دفعہ نعرہ لگوایا, تین دفعہ نعرے حیدری لگوا رہے تھے. تو میں نے کہا ایسا کرتا ہوں میں نعرے لگواتا ہوں. تو میں نے ایک نعرہ لگوایا, انہوں نے جواب دیا ماشاء اللہ اچھا جواب دیا. پھر میں دوسرا نعرہ لگایا, پھر انہوں نے جواب دیا. اچھا میرا ٹاپک تھا فجر کی نماز پہ, میں نے کہا کہ میں اب تیسرا نعرہ لگاؤں گا لیکن آپ جواب فجر کی نماز پڑھ کے دینا, کام پورا کرو نا. دیکھو نا ویسے ہم لوگ جب نعرہ لگاتے ہیں تو ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم دنیا کے سامنے کہتے ہیں ہم علی والے, صحیح ہے, ہمارا کام یہی ہے نا کہ ہم علی والے, پوری دنیا میں پہچانتی اسی نام سے. تو ہم نعرہ لگا کے کہتے ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں, تو بھائی صبح کو ماننے والے نہیں ہو کیا؟ صبح کو بھی تو ماننے والے بنو. یہ کیا کہ بھائی یہ رات رات کو مجلس میں آتے ہیں تو 11 بجے رات کو ماننے والے ہیں, صبح 5:30-6 بجے ماننے والے نہیں ہیں, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ بھائی آپ رات کو 11 بجے ماننے والے ہو, ماشاءاللہ خدا آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے, میں نعرہ لگا رہا ہوں اب آپ صبح کو لگانا. آپ یقین فرمائیے صبح کو میں نماز واز پڑھ رہا تھا تو ایک میں جواب میں آیا یا علی مدد. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں صبح کو اٹھ کے نعرہ لگا رہا ہوں ابھی, تو اس نے ایس ایم ایس سے بھیج دیا. اچھی بات ہے الحمدللہ رب العالمین. خدا نے مثال یقین فرمائیے, جب آپ لوگ دل سے خوش ہوتے ہیں نا تو میرے دل کو خوشی آتی ہے کہ چلو چند مومنین کا دل خوش تو کر لیا, اس پہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلو کچھ نہیں کیا کم سے کم یہ کام تو کر دیا. درود بھیجے محمد والے محمد. لب لباب یا عیسان محترم, ہم لوگ فتنوں کے دور میں ہمیں مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. ہم میں سے کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے جو دوسروں سے بے نیاز ہو جائے. ہمیں سب کو مل کے ایک دوسرے سے اس فتنے کے دور سے نکلنا ہے. لہذا مثال کے طور پر کم از کم کام کیا کریں, ایک دوسرے کو دعائیں دیں. کم از کم کام یہ کریں ایک دوسرے کو دعا دیں کہ آپ بھی فتنوں سے محفوظ رہیں, کوئی اور بھی فتنوں سے محفوظ رہے, سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو ان فتنوں سے ہم جو ہے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اور الحمدللہ رب العالمین اہل بیت نے نصرت کا وعدہ کیا ہوا ہے. سب سے بڑی جو ہمارے پاس پناہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہدایت کا چراغ ہیں اور ہدایت کا ستون ہے, انہوں نے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو کتنا ہی فتنے کیوں نہ ہو, ہم نے چند مجالس کے اندر آج کے زمانے کے فتنوں کا تذکرہ کیا تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آیا کہ آج کا دور سخت دور ہے اور یہ شاید بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ہم اس سخت دور کے اندر آ گئے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ایک امام معصوم نے اس زمانے کے فتنوں کا تذکرہ کیا تو سامنے والے نے کہا کہ اس دور میں کوئی بھلائی بھی ہوگی؟ فوراً امام معصوم نے کہا کہ اگر تم ساتھ دو گے اپنے وقت کے امام کا تو ساری بھلائیاں تمہارے ساتھ ہوں گی, ساری بھلائیاں تمہارے ساتھ. بھلائی ہی بھلائی ہے اگر کوئی اپنے امام کا ساتھ دے دے. الحمدللہ رب العالمین سید الشہداء کے فرش عذاب بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے. الحمدللہ مصباح الہدا وہ سفینۃ النجات کا نام لینا نصیب ہو رہا ہے. ان کی محبت الحمدللہ رب العالمین آپ کے اور میرے دلوں کے اندر ہے. یہ ہماری ہدایت کے مرحلے کے لیے, پہلے مرحلے کے لیے بڑی اچھی علامت ہے کہ الحمدللہ ان کے نام سے ہماری شناخت ہے, ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے, ان کے راستے پہ ہم چلنا چاہتے ہیں اور وہ تو ہیں کمزوروں کا ساتھ دینے والے. انہوں نے آج تک کون سا ایسا مشکل میں مارا ہوا ہے جس نے ان سے مدد مانگی ہو اور انہوں نے مدد نہ کی, نصرت نہ کی. کوئی کتنا ہی مشکل میں ہوتا ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ معرکہ یہ ہے کہ وہ جتنی مصیبت میں ہوتے ہیں دوسروں کی مدد کے لیے اب بھی بیتاب ہیں, دوسروں کی مدد کے لیے تیار. کتنا نفیس واقعہ ہمارے پاس موجود ہے. حضرت حر کا لشکر جب سید الشہداء کے لشکر کے سامنے آیا تو حضرت حر پیاسے تھے. سید الشہداء کے لشکر نے آخری جگہ سے پانی بڑی مقدار میں لیا تھا. اس کی وجہ یہ کہ ان کو خطرہ تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر جب سامنے آئے گا تو ہمیں مزید پانی نہیں لینے دے گا, تو انہوں نے آخری جگہ سے پانی بڑی مقدار میں لے لیا تھا. اب وہ بڑی مقدار میں پانی اہل بیت کے لشکر کے پاس تھا. ادھر سے حر کا لشکر جو آیا یہ ہزار افراد کا لشکر تھا, اہل بیت کے چاہنے والے لشکر میں بہت تھوڑے تھے. ان کے پاس پانی زیادہ تھا, حر کے لشکر کے پاس پانی نہیں تھا. سید الشہداء نے دیکھا کہ حر کے لبوں پر پیاس ہے. انہوں نے حر سے کہا کہ حر تم راستہ روکنے کے لیے آئے ہو, تم دشمن بن کے آئے ہو, لیکن چونکہ تم پیاسے ہو ہم پہلے تم پانی پلائیں گے اور ہمیں بار بار تاریخ میں جا کے دیکھنا پڑے گا. سید الشہداء نے وہ کیا جو ان کے والد گرامی نے کیا. اس خاندان کی سنت میں یہ ہے کہ یہ کسی کو پیاسا نہیں چھوڑتا ہے, یہ پانی پلاتے ہیں. بحمد اللہ رب العالمین اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر بھی یہ عادت آ گئی ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا شاید کوئی غلطی کر دے لیکن کسی کو پیاسا رکھنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا, پیاسا نہیں رکھے گا. حر کا لشکر پیاسا تھا, سید الشہداء نے فوراً کہا کہ حر ہم تمہیں پانی پلائیں گے اور حر کے لشکر کو پانی پلانا شروع کیا. حر کے لشکر میں ایک آدمی تھا, وہ حر کے لشکر سے بہت پیچھے رہ گیا تھا, وہ اپنے لشکر سے پیچھے رہ گیا تھا, اس کے ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہیں رہی تھی, وہ زمین کے اوپر گر گیا تھا. اچھا صحرا میں اگر کوئی پیاس سے ایک دفعہ گر جائے اور رک جائے تو مر جاتا ہے, رک جائے تو مر جاتا ہے. تو جو صحرا میں چلنے والے ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ اس بات کی دی جاتی ہے, سکھایا جاتا ہے کہ پیاس سے گر جاؤ تو رکنا نہیں ہے, کوہنیوں کے بل چلتے رہنا ہے تاکہ تمہیں کوئی دیکھ لے ورنہ تم مر جاؤ گے. تو یہ جو حر کے لشکر کا بندہ تھا یہ کہتا ہے کہ میں زمین پہ گر گیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ دور سے میرے لشکر کو پانی پلا رہا ہے, تو کہنے لگا کہ میں کوہنیوں کے بل چلتا رہا. جب میں کوہنیوں کے بل چلا تو میں اپنے لشکر کے نزدیک آنے لگا تو کہنے لگا میں نے چاہا کہ میں چلا کر کہوں کہ میں یہاں پڑا ہوں تو کوئی چلانے کی طاقت بھی نہیں تھی میرے اندر. کہتا ہے میں اتنا پیاسا تھا میرے اندر طاقت نہیں تھی, تو کہنے لگا کہ میں نے دور سے دیکھا امام حسین ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگا میرے دل میں خواہش آئی کہ کاش اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو میری جان بچ جائے گی. کہتا ہے انہوں نے فوراً مجھے دیکھا اور میری طرف بڑھے پانی پلانے کے لیے. سب مشغول تھے, سب دوسروں کو پانی پلا رہے تھے, سید الشہداء یہ امام ایک ایک بندے کو بچانے کے لیے بیتا, ایک ایک بندے کو بچانے کے لیے خود مشکیزہ اٹھائی اور کہنے لگا وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ ہاتھوں کا چلو بناؤ میں تم کو پانی دیتا ہوں. کہنے لگا میں نے دونوں ہاتھوں کا چلو بنایا تو کمزور میں اتنا تھا کہ میرا ہاتھ کا چلو ٹھہر نہیں پاتا تھا, اس پہ پانی گر جاتا تھا. تو کہنے لگا جیسے ہی امام حسین نے دیکھا تو مجھ سے کہا تم گھبراؤ نہیں, میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میں تمہیں پانی پلا کے جاؤں گا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس سے کہا تو اپنا منہ کھول میں تیرے منہ میں پانی ڈال دوں گا. کریم امام یہ ہے, کہا منہ کھولو میں تمہارے منہ میں پانی ڈالتا ہوں. کہتا ہے میں نے منہ کھولا اور میں نے جلدی جلدی پانی پینا چاہا تو انہوں نے کہا تم جلدی مت کرو, سکون سے پانی پیو, کوئی جلدی نہیں ہے. عزیزو میں نے آپ کو اتنا سنایا, اب بس ایک جملہ دو جملے اور کہہ دوں آپ کی خدمت میں. میں اس سے کہوں گا اے بندے خدا تو تو پیاس سے بچ گیا تھا نا, تو نے سکینہ کو پانی کیوں نہیں ملایا, تو بچ گیا تھا تو علی اصغر کو تو پانی ملا دیتا, تو نہیں معلوم کیا ہو گیا تھا. مولا امیر المومنین کے ہم لوگ مصائب پڑھتے ہیں 40 ہجرہ میں, کربلا سے 20 سال پہلے مولا امیر المومنین کے مصائب پڑھتے ہیں. اس مصائب میں ایک جگہ پہ آتے ہیں جہاں پر بیان کرتے ہیں کہ وہ جو طبیب امیر المومنین کو دیکھنے آیا, اس نے امیر المومنین کے زخم کو دیکھ کر کہا کہ اگر امیر المومنین کو دودھ کا پیالہ دیں پینے کو تو شاید زخم میں کچھ شفا ہوگی. تو اس کے بعد ہم لوگ ایک روایت پڑھا کرتے ہیں, آپ لوگ شاید مصائب میں سنا کرتے ہوں گے کہ کوفہ کے یتیم بچے دودھ کے پیالے لیے گھومتے تھے کہ کاش ایسا ہو کہ ہمارا پیالہ علی کے کام آ جائے. میں ان کوفہ کے یتیموں سے بعض اوقات سوچتا تھا کہ اے کوفہ کے یتیموں جو علی کے لیے دودھ کے پیالے لے کے چل رہے تھے, 20 سال بعد یہاں سے سکینہ اور رقیہ ام کلثوم گزری تھی, کسی نے پانی کیوں نہیں دیا تم لوگوں نے. ہمارے پاس روایت موجود ہے, بڑے پڑھا کرتے تھے, نہیں معلوم اس روایت کی اسناد کہاں تک ہے, لیکن روایت موجود ہے, علامہ نقن صاحب نے بھی پڑھی ہے. بیان کرتے ہیں یہ دشمن سکینہ کو پانی دکھا دکھا کے بہاتے تھے, بچی کو پانی نہیں دیتے تھے.
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون. ماتم يا حسين.